يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان لكم عدو مبين.
اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، سب لوگ خدائے تعالیٰ کے امر کے سامنے تسلیم ہو جاؤ، بغیر کسی جنگ اور تنازع کے، نیز شیطان کے نشان اور کردار کی پیروی نہ کرو، کیونکہ بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے.
تکفیری ها قسمت دوم.
وخلف علا اهلها فی الغابرین ورحمها به رحمتک یا ارحم الراحمین. برادران، دست تقدیر ما را به مقابله قومی می کشاند که به تعبیر امیرالمؤمنین زمین را فرش و خاکش را بستر خود کردند. آب را شربتی گوارا می دانند. عقل اینان در چشمشان است و قلبشان در زبانشان. از قرآن لباس زیر و از دعا رخت رو دوختند. این قوم دنیا را از خود جدا کردند، پیوسته رنگ به رنگ می شوند، در خفا راه می روند و در تاریکی جنگل انبوه می خزند. سخنانشان زیان بخش و رفتارشان درد بی درمان است. در خواسته هایشان پای می فشارند و در داوری اسراف می کنند. این قوم پیرو شیطان و آتش سوزان هستند، حزب شیطانند. بدانید که دار و دسته شیطان زیانکارند. امیرالمؤمنین خود در باب خروجشان با ایشان مذاکره کرد، ادله پست و بی ارزششان شنید و حقیقت برایشان آشکار ساخت، اما کور بودند و ندیدند، کر بودند و نشنیدند، جابر بودند و دست به خون یاران ما بردند. واقعه هولناک ابن خباب، زنش و جنینی را که در رحم داشت شاید شنیده باشد. سر ابن خباب را بریدند، زنش را شکم دریدند و جنینش را بر نیزه کردن. ما به جای رفتن به سفین به نهروان می رویم.
تکفیری وهابیت کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فرقے نے اپنے فقہی ہم مذہب اور اپنے اعتقادی ہم مسلک افراد پر بھی رحم نہیں کیا، اور وہابیت کے پہلے دور میں زیادہ تر مقتولین جو کہ محمد ابن عبد الوہاب کے فتووں کے ذریعے قتل کیے گئے تھے، حنبلی مذہب اور اصحاب حدیث تھے۔ مسلمانوں کی تکفیر واضح طور پر محمد ابن عبد الوہاب کے آثار و نظریات میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ابتدائی دور کے تکفیری وہابیوں کے کردار میں اور دوبارہ ظہور کرنے والے وہابیوں کے کردار میں نظر آتی ہے۔ محمد ابن عبد الوہاب خدا کو ابن تیمیہ کی مانند انسان جیسا تصور کرتا تھا، اس بات کو نہیں مانتا تھا کہ مر جانے والے خواہ پیغمبر ہوں یا کوئی بھی ہو، برزخ میں ہماری باتوں کو سنتے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ محمد ابن عبد الوہاب کے مخالفین اور حمایتی دونوں قسم کے لوگ تھے۔ ان میں سے اس کے حمایتی لوگ شیخ کے مخالفین کو کافر قرار دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جو کوئی بھی شیخ کے علاوہ کسی اور کے نظریات اور عقائد کو قبول کرے گا تو اس کا قتل کرنا واجب ہے یا مباح یعنی بے عیب ہے۔ وہ اپنے اس نقطہ نظر میں خوارج سے مشابہ تھے جو بآسانی اپنے مخالفین کی تکفیر کرتے تھے۔ دوسری طرف محمد ابن عبد الوہاب کے مخالفین اس کی تکفیر کرنے سے برہم ہو گئے اور اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ شیخ رات کی تاریکی میں اپنی جائے پیدائش اویانے کی طرف فرار کر گیا۔ وہاں محمد ابن عبد الوہاب نے اویانے کے حاکم وقت کے ساتھ معاہدہ کیا اور دونوں نے طے کیا کہ سارے نجد پر قبضہ کر لیں، جبکہ اویانے عثمانی حکومت کے گورنر کے تحت آتا تھا۔ گورنر کو اس بات کی خبر ہو گئی اور اس نے حاکم کو دھمکی دی کہ شیخ کو وہاں سے باہر نکال دو یا تمہیں عہدے سے ہٹا دیا جائے گا۔ حاکم نے شیخ کو وہاں سے باہر نکال دیا۔ محمد ابن عبد الوہاب اپنے ہمراہیوں کے ساتھ درایا چلا گیا۔ درایا کا حاکم محمد ابن سعود تھا جو ہمیشہ اپنی حاکمیت کو پھیلانے کی کوشش میں رہتا تھا، لیکن اس کی قسمت اس میں مدد نہ کر رہی تھی۔ محمد ابن عبد الوہاب اور محمد ابن سعود بہت جلد ایک دوسرے کے ساتھ ہو لیے۔
ان گروہوں کے تشکیل پانے کے دور سے ابن سعود اور ابن عبد الوہاب کے درمیان عہد و پیمان طے پایا۔ ابن سعود کے پاس قبائل کی قوت تھی اور عبد الوہاب کے پاس فکر اور اس کی توجیہ تھی۔ یہی عہد و پیمان آج بھی سعودی عرب میں موجود ہے، بادشاہی آل سعود کے خاندان میں ہے، جبکہ دوسری طرف فکری بنیادیں اور دینی توجیہ ابن عبد الوہاب کے ذمہ ہے۔ یہ دونوں آپس میں متحد ہیں، ایک حکومت جس میں دونوں ایک دوسرے کے بغیر ہلتے نہیں اور ہم قدم رہتے ہیں۔ یہ دونوں شروع میں برطانوی حکومت کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں، اس کے بعد امریکہ کے ہمراہ ہو گئے اور آپ اس مجموعے کو ہمیشہ انہی کے ساتھ دیکھیں گے۔
محمد ابن سعود نے آس پاس کے قبائل سے کہا، محمد ابن عبد الوہاب کی باتوں کو مان لو۔ کہتا تھا آؤ مواحد ہو جاؤ ورنہ ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ محمد ابن عبد الوہاب نے اس کام کی اجازت محمد ابن سعود کو دی تھی اور اس نے لوگوں کے مال و خون کو وہابیوں کے لیے حلال قرار دے دیا تھا۔
Nous sommes des fidèles, nous croyons à l'unicité d'Allah. Nous rejetons les idoles, nous ne croyons qu'en un seul Dieu, Allah le Créateur. Nous ne sommes attachés ni à une terre, ni à une tribu, ni même à ce quartier. Notre loyauté, nous ne la donnons qu'à Allah, à Mahomet son prophète et aux fidèles où qu'ils se trouvent. Les Juifs se sont alliés aux croisés de la religion chrétienne et au gouvernement apostat pour attaquer la nation islamique et l'affaiblir. Ils l'ignorent encore, mais ils ne pourront pas gagner contre nous, car Allah a promis la victoire à tous les musulmans qui se battront en son nom, et la défaite et les châtiments à tous les mécréants qui se mettront en travers de leur route. La victoire ira à ceux qui suivront la voie des prophètes et qui appliqueront les préceptes du prophète de l'islam. Reste avec moi. juste ton frère.
بہت سے لوگوں نے تکفیری دعوت اور اسلامی اصولوں کے درمیان موجود تضاد کے بارے میں بات کی ہے. ان کے اور قرآن کریم کے درمیان تضاد ہے، جبکہ پیغمبر اکرم کی سنت مبارکہ میں جو کچھ آیا ہے وہ واضح اور آشکار ہے. وہ پیغمبر اعظم بخش دیا کرتے تھے اور درگزر سے کام لیا کرتے تھے. بہت سے لوگوں نے ابن سعود کی باتوں کو مان لیا اور اس کے ساتھ ہم پیمان ہو گئے. ان جنگوں نے وہابیوں کو دولت مند کر دیا. محمد ابن سعود 1179 ہجری قمری میں دنیا سے چلا گیا. اس کے بعد اس کا بیٹا عبدالعزیز وہابیوں کا حاکم بن گیا. عبدالعزیز نے اپنے بیٹے سعود کو کربلا روانہ کیا تاکہ شیعوں کے ساتھ جنگ کرے. سعود ابن عبدالعزیز کے لشکر نے 1216 ہجری قمری میں عید غدیر کی صبح، جب کربلا کے زیادہ تر جوان نجف گئے ہوئے تھے، کربلا پر حملہ کر دیا.
تقریباً 80 سال پہلے کربلا پر حملہ کیا اور وہاں کے مقبروں کو نیست و نابود کر دیا. مدینہ منورہ اور بقی میں بھی ایسا ہی کچھ کیا، اور اب یہ اقدامات پھر سے تکرار ہو رہے ہیں. نینوا میں پیغمبر خدا جناب شیش اور جناب یونس کی قبور کو خراب کر دیا. پیغمبروں، بزرگوں اور آئمہ علیہم السلام کی قبور کو خراب کر رہے ہیں. یہ ان کی فطرت ہے، جیسے سانپ کی فطرت ڈسنا ہے، اسی طرح بچھو کی فطرت ہے، خواہ دوست ہو یا دشمن، دونوں کو ہی ڈنگ مارتا ہے.
وہابیوں کے ایک مصنف ابن روش نے کربلا پر حملے کے سلسلے میں وہابیوں کے تکفیری رویے کے بارے میں لکھا ہے کہ جب 1216 ہجری قمری کا سال شروع ہوا تو عبدالعزیز نے نجد کے تمام اطراف سے اور حجاز کے جنوب سے ایک بڑا لشکر اکٹھا کیا اور کربلا پر تسلط کے ارادے سے چلا گیا. یہ سپاہ کربلا شہر سے قریبی علاقوں میں داخل ہوئی اور اس علاقے کے زیادہ تر لوگوں کو بازاروں اور گھروں میں قتل کر ڈالا. حضرت حسین علیہ السلام کی قبر پر جو گنبد تھا اسے خراب کر دیا. جو کچھ زری میں اور اس کے اطراف میں تھا اسے لوٹ لیا. اس میں لگے ہوئے زمرد، یاقوت، پکھراج کے پتھروں سے مزین کی ہوئی ہر چیز کو خراب کر دیا اور پتھر نکال کر لے گئے. علاوہ ازی بہت سی چیزیں جو قابل شمار نہیں ہیں سب کچھ اٹھا لیا. وہ لوگ کربلا میں زیادہ نہ ٹھہرے اور ظہر کے وقت تک انہوں نے جو کچھ لوٹا تھا سب لے کر وہاں سے چلے گئے. درحالی کے کربلا کے 2000 رہائشیوں کو قتل بھی کیا.
وہ لوگ مسلمانوں کے مختلف گروہوں اور طائفوں سے قتل کرتے ہیں اور اب سنیوں کی حمایت کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، ہم تمام موریتانی اہل سنت ہیں. ہمارے ملک میں اس گروہ نے بہت سے بم دھماکے کیے ہیں اور فوج اور دوسرے اداروں میں سے کئی مسلمانوں کو قتل کیا ہے، حتیٰ سنی مسلمانوں کے خلاف بھی جنگ شروع کر دی. خدا کا شکر ہے کہ ان تمام اقدامات کے خلاف ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں اور انہیں شکست دی ہے. نیز ایک مرتبہ پھر سے موریتانیہ میں امن برپا کر دیا ہے.
Vous aussi, ils vous ont frappé?
Non, ça va.
Remercions-en Dieu.
Qui craint Allah ne craint pas les hommes.
Tu as raison. Les apostats sont partout. Nous devons par tous les moyens nous attaquer à eux. Pas plus tard qu'hier, vos frères ont frappé un ivrogne qui disait ne pas croire en la majesté d'Allah. Les policiers apostats ont arrêté quelques frères, mais ce n'est pas grave. Car nous sommes sur la bonne voie. La dépravation ne peut pas gagner. Le pouvoir est au service des ennemis d'Allah, le Créateur.
Et ceux qui ont été arrêtés?
La plupart sont dehors. Nous sommes plus forts qu'eux et ils le savent. La mort ne nous fait pas peur. Il n'y a que la colère d'Allah le Tout-Puissant que nous craignons. Ils savent que nous aimons la mort autant qu'ils aiment la vie et ça les terrorise. Notre mouvement ne cesse de grandir. Et vous, mes enfants, vous faites partie de cette vague que personne ne pourra arrêter. Avec l'aide d'Allah Tout-Puissant, les apostats ne peuvent pas nous atteindre. Et c'est grâce à vous que nous détruirons le régime apostat. Regardez votre frère. Cette expérience l'a éprouvé, mais il préfère le cacher. C'est l'apanage des grands guerriers, ceux qu'Allah porte dans son estime et dans son cœur. Notre mouvement a besoin de grands guerriers, et c'est cet état d'esprit qui permet une meilleure préparation aux martyrs. Vous avez ces qualités, et Dieu est avec vous.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر وہ ہیں جو میرے بعد ہیں، اور پھر وہ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے۔ تو پھر ان کا دعویٰ کیا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر ہیں؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہیں تو پھر کیوں دوسرے ادیان کے پیروکاروں سے کوئی واسطہ نہیں تھا جبکہ تم لوگ قتل کر رہے ہو؟ یہ وہ سوال ہے جو ذہن میں ابھرتا ہے۔
صلاح الدین مختار کربلا پر وہابیوں کے حملے سے متعلق لکھتا ہے کہ انہوں نے ابیس کی جگہ سے جنگ شروع کی، لوٹو ہے مال کا پانچواں حصہ سعود نے لے لیا، باقی مال میں سے حملہ آوروں میں ہر پیادے کے لیے ایک حصہ اور ہر سوار کے لیے دو حصے کے حساب سے تقسیم کر دیا۔
یہ گروہ ایسا ہے کہ اگر کوئی اسیر یا دشمن ان کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اس پر رحم تک نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اسلامی طریقہ کار ہے، جبکہ پیغمبر اسلام نے جب مکہ فتح کیا وہاں کے رہنے والوں پر قدرت و تسلط حاصل کیا۔ پیغمبر خدا سے پوچھا گیا کہ اب ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تم آزاد ہو۔ حقیقت میں اپنے دشمنوں اور قیدیوں کو آزاد کر دیا اور ان سے کوئی انتقام تک نہ لیا۔ یہ سب کچھ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تحریکیں اسلام کے ساتھ شدید تضاد رکھتی ہیں۔
قاجار دور کے مورخ مرزا ابو طالب اصفہانی جو بعد میں کربلا گئے، وہ کربلا کے لوگوں کی زبانی اس دن کے بارے میں لکھتے ہیں، تقریباً 50,000 وہابی عربی گھوڑوں اور بہترین اونٹوں کے ساتھ کربلا شہر میں داخل ہوئے۔ البتہ وہ لوگ حاکم شہر اور یہاں کے امیر خاندان والوں کی خیانت اور رضامندی کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے تھے۔ کچھ لوگ زائرین کے عنوان سے شہر میں آئے ہوئے تھے، وہ اچانک شہر میں ایک جگہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے اور اونچی آواز میں بولے، اقتلوا المشرکین، مشرکوں کو قتل کر دو، کافروں کا سر کاٹ ڈالو۔ مرزا ابو طالب اصفہانی لکھتے ہیں، وہابیوں کے اصول و قواعد یا ان کے رسم و رواج میں سے ہے، اور اس مذہب کے بانیوں کے بارے میں جو کچھ میں نے تحقیق کی ہے کوئی صحیح اور مفید چیز نہیں مل سکی۔ کئی سال بعد وہابیوں نے سنی نشین قبائل پر حملہ کر دیا، انہوں نے مرد و عورت حتیٰ بچوں پر بھی رحم نہ کیا اور ہر کسی کو قتل کر دیا۔ 3 سال بعد مکہ کا محاصرہ کر لیا، اور جب محاصرہ طویل ہو گیا مکہ کے لوگ بھوک کی وجہ سے مردہ جانوروں کا گوشت کھانے پر مجبور ہو گئے تاکہ زندہ رہ سکیں، اور اسی عالم میں بالآخر وہ لوگ مکہ میں داخل ہو گئے۔ مکہ کے مفتی زین دہیان لکھتا ہے، جب وہابی مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو مکہ کے رہائشوں کو اکٹھا کیا، لوگوں کو مجبور کیا کہ ان کے ہمراہ بیلچے اور پھوڑے لے کر چلیں اور قبرستان کی تمام گنبد گرا دیں۔ رسول خدا صلوات اللہ علیہ کی جائے پیدائش کے گنبد، جناب فاطمہ الزہرا لخت جگر پیغمبر کے مرکت، اور ام المومنین جناب خدیجہ کی بارگاہ، جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب کے روزوں کے گنبدوں کو گرا دیا گیا۔ تین دن تک تمام تاریخی و اسلامی عمارتوں اور آثار کو تباہ کر دیا گیا۔ کئی ایک اہل سنت علماء، سرداروں اور اشراف کو بے دریغ قتل کر دیا گیا۔ یہ وہ کام تھا کہ آج بھی تکفیری اس کے لیے آمادہ ہیں اور اس بات پر اصرار کر رہے ہیں اور عمل بھی کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ان نظریات کو اپنے علمی و دینی مراکز میں پھیلایا جا رہا ہے۔
مثلاً تیونس کو زیتون کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ زیتون یونیورسٹی 116 ہجری میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد اس کی بنیاد رکھی گئی۔ یہاں فکری، علمی، درسی و فقہی گروہ بنائے جاتے تھے جو تمام فکری جہات، اہداف اور فقہی اصولوں پر بحث کرتے اور ان موضوعات پر تدریس ہوا کرتی تھی۔ اس وقت سے یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ سال 1957-1958 تک جاری رہا۔ پھر تیونس میں ایک حکومت آئی جو تیونس کی اس یونیورسٹی پر مسلط ہو گئی۔ اس نے اس زیتون یونیورسٹی میں تعلیم و تربیت کا سلسلہ روک دیا، اور اسی دوران میں تمام تر حالات کو اس شدت پسند اور متعصب گروہ کے لیے، جن کو دین کی درست فہم و شناخت نہیں ہے، سازگار بنایا۔ انہیں اپنے پھیلاؤ اور نشر و اشاعت کرنے کی اجازت دے دی اور وہ اپنے کاموں کو آگے بڑھانے لگے۔ افسوس ہے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ آج کل تیونس میں اس تکفیری گروہ کے بہت سے مراکز کام کر رہے ہیں۔
ایک مہینے بعد وہابیوں نے مدینے پر حملہ کر دیا۔ زین دہلان لکھتے ہیں، مدینے سے قیمتی اشیاء کو لے گئے، اب مساجد و قبور کو تباہ کر دیا، حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غارت کر دیا، نیز قبرستان بقی کے قبرستان کو منہدم کر دیا، مدینے کے حاکم اور قاضی کو وہاں سے باہر نکال دیا اور اپنی طرف سے وہاں ایک حاکم منصوب کر دیا۔ لوگوں کو رسول خدا صلوات اللہ علیہ کی قبر مبارک کی زیارت سے روک دیا گیا، اور شیعوں کو نبی مکرم کے ساتھ ساتھ ائمہ معصومین کی قبور کی زیارت سے بھی روک دیا گیا۔
اس تکفیری والجبرہ گروہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جو کوئی بھی ان کی اور ان کے عقیدے کی پیروی نہیں کرتا، کافر شمار کیا جاتا ہے، اسے اس زمین سے ہجرت کر لینی چاہیے، یعنی سرزمین کفر سے سرزمین اسلام کی طرف ہجرت۔ اگر یہ لوگ سرزمین اسلام کے اندر ہیں تو پھر سرزمین اسلام کہاں ہے؟
7 سال تک وہابی مکہ پر مسلط رہے اور حج کے معاملات پر اختیار رکھتے تھے۔ انہوں نے خانہ خدا پر کالا کپڑا ڈالا۔ بعض علاقوں کے حاجیوں، من جملہ مصر و عراق کے حاجیوں کے مکے میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ مکہ کی بہت سی تاریخی و زیارتی جگہوں کو برباد کر دیا اور مکے میں انتہائی سخت قسم کے قوانین کو نافذ کر دیا۔ اگر کوئی سنی عالم دین ان کے عقائد کی تائید نہ کرتا، بے دریغ اس کا خون بہا دیا جاتا۔
حقیقت یہ ہے کہ یہ فرقے اور یہ چھوٹے چھوٹے گروہ اپنے علاوہ کسی پر اعتقاد نہیں رکھتے۔ یہ لوگ شیعوں کا شیعہ ہونے کی وجہ سے سر کاٹتے ہیں، اسی طرح اہل سنت سے بھی اپنے مخالفین کا سر کاٹتے ہیں۔ موصل کی جامع مسجد کے پیش نماز جو کہ سنی عالم دین تھے، ان کا سر کاٹ دیا۔ ان میں سے بہت سے خود کو مجاہد کہتے ہیں۔ ہم سب خطا کار ہیں، اور خطا کاروں میں سے بہترین وہ ہے جو توبہ کر لے۔ اگر کچھ لوگ بعض تکفیری اور دہشت گرد گروہوں کے بیانات سے بیزاری کا اعلان نہ کر سکیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تکفیریوں کو برحق شمار کرتے ہیں۔ کچھ ایسے مسائل ہیں کہ اگر ایک طرف سے ان پر نگاہ کریں تو یوں نظر آتا ہے کہ حق بات ہے، اور اگر دوسری طرف سے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ حق بات نہیں ہے اور معاشرے اور امت کے لیے نقصان اور ضرر کا باعث ہے، اور پھر ہر حوالے سے امت مسلمہ کے خلاف ہے۔
1225 ہجری قمری میں وہابیوں نے ایرانی و عثمانی حکمرانوں کو خط لکھا اور ان سے کہا کہ آؤ سب مسلمان ہو جاؤ ورنہ ہم تم پر حملہ کر دیں گے۔ عبدالعزیز نے ایران کے بادشاہ کو لکھا، راندائے درگاہ شیطان سے خدا کی پناہ، خداوند بخشنے والا اور مہربان کے نام سے، مسلمانوں کے امیر عبدالعزیز کی طرف سے شاہ فارس فتح علی شاہ کے لیے، کیونکہ رسول خدا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت میں شرک اور بت پرستی زیادہ ہو گئی تھی، ایسے کہ کربلا و نجف کے لوگ پتھروں اور مٹی سے بنائی ہوئی قبروں کے سامنے خاک پر گرتے تھے اور سجدہ کیا کرتے تھے اور حاجات طلب کرتے تھے۔ اس صورتحال میں اس خدا کے کمزور ترین بندے نے، جو یہ جانتا تھا کہ ہمارے آقا علی و حسین اس کام سے راضی نہیں ہیں، دین میں اصلاح کے لیے کمر ہمت باندھی اور حق کی توفیق کے ساتھ نجد و عرب کے دوسرے بہت سے علاقوں کو شرک کی لعنت سے پاک کر دیا۔ علاوہ ازیں کربلا اور نجف کے مکینوں اور خادموں کو ان کی نفس پرستی اور عقل کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ اگر شاہ فارس بھی ان کے ساتھ ہم عقیدہ ہیں تو ضرور توبہ کر لیں، کیونکہ جو کوئی بھی شرک و کفر پر مصر ہو اس کے ساتھ وہی کریں گے جو کربلا کے مکینوں کے ساتھ کیا تھا۔ تکفیریوں نے اپنے شدت پسندانہ اعمال پر دین و مذہب کا لباس پہنا کر انہیں جائز قرار دیا اور دے رہے ہیں۔
اس سلسلے میں بہترین بات مشہور فلاسفر ابن رشد کی ہے، وہ کہتا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ جاہل پر مسلط ہو تو اپنی ہر بات کو دینی غلاف اور پوشش پہنا دو، جب آپ کسی بات کو دینی غلاف پہنا دیتے ہیں تو اس کو مقدس بنا دیتے ہیں اور مقدس معابی پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، ایسے امور پر بحث نہیں ہو سکتی اور کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ جب کسی بے وقت چیز کو بھی مقدس بنا دو تو تم ایک مضبوط حصار میں آ جاؤ گے۔ یہی وہ چیز ہے جو ان تحریکوں کو وجود میں لائی ہے، اس کے برے اثرات و نتائج بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔
امت کو شعور دینے میں علماء کا بہت وسیع اور اہم کردار ہے، لوگوں کو اس تکفیری تحریک میں جانے سے روکنے میں بھی ہو سکتا ہے، اور جب عوام علماء کے ساتھ ایک ہو جائیں اور مذہبی و ثقافتی محافل و پروگرام منعقد ہوں اور اس تکفیری فکر اور جرائم کے خلاف شرعی فتوے جاری ہوں تو یہ بات ان تکفیریوں کے محدود ہو جانے کا باعث ہو جائے گی، تکفیری فرقوں کے جرائم کنٹرول ہو جائیں گے، واضح خود بخود لوگ اس فتویٰ ان پروگراموں کا جواب دیں گے، بالخصوص اگر شیعہ سنی علماء متحد ہو جائیں اور اس تکفیری فکر کو مردود اور باطل قرار دے دیں۔ یہ واقعہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بہت وسیع اثرات مرتب ہوں گے، سب لوگ اس کے ساتھ مقابلے کے لیے مناسب اور ضروری اقدامات انجام دیں۔
فارس کی عوام اور علماء اور شاہ ایران عبدالعزیز کے خط سے بہت برہم ہوئے۔ فتح علی شاہ کی حمایت اور عثمانی حکومت کے حکم سے مصر کے بادشاہ نے وہابیوں پر حملہ کر دیا۔ مصر کے بادشاہ نے وہابیوں کے ساتھ 2 سال تک جنگ کی اور ان سب کو شکست دی۔ درایا پر قبضے کے بعد 48 گھنٹے سے بھی کم عرصے میں برطانیہ نے اپنا نمائندہ درایا بھیج دیا تاکہ ابراہیم پاشا کے ساتھ مذاکرات کرے۔ برطانیہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ فرقہ عثمانی امپراتور کو کمزور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نیز یہ گروہ تفرقہ ڈالو اور حکومت کرو والے نعرے کو عملی بنا سکتا ہے۔ 1319 ہجری قمری میں بکھر چکی وہابیت کو زندہ کر دیا گیا اور یوں برطانیہ نے اسلامی دنیا میں تفرقہ کو پھیلا دیا۔